www.attableek.com, the reviver of Iman.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسل ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى اللهم علمنا منهم ما جهلنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم اعطرنا واقترنا واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت ما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين او كما قال صلى الله عليه وسلم عزیز بھائیو میں بھی آپ کی برادری کا ایک طالب علم ہوں اس مدرسے کا ایک طالب علم ہوں میں بھی آپ ہی کی سب کا ایک آدمی اور ظاہر سی بات ہے کہ دوستوں دوستوں کو آپس میں بے تکلفی ہوتی میں آپ ہی کی برادری میں سے ہوں اور یہ میری مادر علمی اس حیثیت سے میں اپنے آپ کو اس مدرسے کا آدنا طالب علم سمجھتا ہوں اور ہوں بھی ہمارے عزیز نے کہا کہ ماضی طالب علم میں نے کہا ماضی نے حال بھی بہرحال مادر علمی تو مادر علمی ہوتی ہے میں حال بھی طالب علم ہوں اور اپنوں سے گفتگو کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہوتا ہمارے آخری بھائی نے جو تقریر کی اس میں اشعار سے ابتدا کی حالانکہ ہمارے اکابر بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہیں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ کے بعد خطبہ ذکر نہیں فرمایا تو اس پر بڑی نیدے ہوئی بہت زیادہ رد و قدر کیوں خطبہ ذکر نہیں فرمائے اور قریباً علماء نے 14 جوابات دیے کہ آخر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ کو کیوں ذکر نہیں فرمایا دو تین جواب تو طبل مقدر کے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں مثلاً یہ کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کو کتاب ہی نہیں سمجھا بہت معمولی سمجھا میں نے اس پر اپنے بچوں سے کہا کہ یہ امام کافیہ کے بعد میں تو کہہ سکتے ہیں بخاری کے بعد میں نہیں کہہ سکتے صاحب کافیہ نے بھی خطبہ ذکر نہیں کیا ہے وہاں بھی کچھ رد و قضا ہے ٹھیک ہے صاحب کافیہ نے اپنی کتاب کو بہت معمولی سمجھا ہو اور خطبہ ذکر نہ کیا امام بخاری کی شان تو بڑی عجیب و غریب ہے آپ کا غسل کرنا استخارہ کرنا حرم مکی میں بیٹھ کر روایتوں کی تمیز کرنا حرم مدنی میں بیٹھ کر ترجمہ کی تمیز کرنا اہتمام کرنا نماز پڑھنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نے اپنی کتاب کو کتاب سمجھا ہے اس لیے بات جواب تو ویسے کتنے مقدر کی ہے لیکن اس میں ایک جواب محدثین نے یہ دیا ہے کہ اصل میں جن روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد اللہ کا ذکر فرمایا یا جن روایتوں میں تشہد کا ذکر فرمایا یا جن روایتوں میں صلات علی النبی کا ذکر فرمایا وہ ساری کی ساری روایتیں حضرت نے اس لیے بیان فرمائی کہ دور جاہلیت میں خطبہ کا مزاج یہ تھا کہ خطیب اپنی تقریر کو اشعار سے شروع کرتا تھا تو اللہ کے نبی نے خطبہ کا مزاج بدلا اور یہ فرمایا کہ اپنے تقاریر کو اپنے خطاب کو اشعار سے شروع نہ کرو بلکہ اللہ کی حمد سے شروع کرو. امام بخاری نے یہ سمجھا کہ ان روایتوں کا تعلق تو خطابت سے اور میں تو تصنیف کر رہا ہوں تو یہ روایتیں میری طرف بھی ہوگی اس لیے آپ نے خطبہ چھوڑ دیا. تو اس میں یہ جواب دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے مجاز کو بدایہ عن الاشعار کرنے کے بجائے بدایہ عن الحمد للہ والصلاۃ علی النبی کی طرف اشارہ فرمایا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی تقریروں کو اللہ کے حمد سے شروع کرنا چاہیے. ہاں حمد اللہ کے بعد صلاۃ علی النبی کے بعد آپ جتنے اشعار پڑھیں کوئی حمد نہیں. خوب مجمع کو گرمائیں یہاں تک کہ جوش میں آ کر کوئی نعرہ تکبیر بھی بول دیں کوئی حمد نہیں, بہت اچھا ہے. لیکن پہلے حمد اللہ کو صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میں نے بے تکلف اس لیے کہہ دیا کہ میں آپ کا ہوں, ہم سب طالب علم ہیں. ہمارے ایک عزیز نے تقریر کرتے ہوئے ہمیں خطابت میں دعوت دی کہ ہمیں چاہیے کہ اس زمانے میں میڈیا پڑھیں, ہمیں چاہیے کہ اس زمانے میں اخبار دیکھیں, ہمیں چاہیے کہ اس زمانے میں ہم یہ کام کریں. وہ اصل میں کسی کتاب کے تابع ہو کر تقریر ہے, اس لیے جو مضمون کتاب کا تھا وہی ہمارے شعلہ بیان مقرر صاحب نے پیش کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ زمانہ پڑھنے کا ہے. ہم اس زمانے میں خوب محنت سے پڑھیں, خوب محنت سے پڑھیں. ہمارے اکابر کا معمول یہ تھا کہ طلبہ کو بیعت بھی نہیں کرتے تھے, یہ تو اب بیعت کرنے لگے. طلبہ کو اس لیے بیعت نہیں کرتے تھے کہ یہ ذکر و شغل میں مشغول ہو جائے گا اور بس لمبی لمبی تسبیح پڑھتا رہے گا اور کتاب دیکھنا چھوڑ دے گا. اس لیے ہمارے اکابر بیعت نہیں کرتے. حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ کے بعد میں ایک طالب علم بیعت ہونے آئے, حضرت نے فرمایا فراغت کے بعد آنا. تو وہ کہنے لگا حضرت اگر آپ مر گئے تو طالب علم کی دنیا سے بھی اللہ کی بنا. یہ ایک عجیب و غریب برادری ہے, اس برادری کو کوئی مات نہیں کر سکتا. اسی لیے مشہور ہے ملا عباشر کے چپ نشو, یہ کہیں سے بھی اپنے راستے نکال لیتا ہے. تو وہ طالب علم کہنے لگا کہ حضرت میں جب کتابوں سے فارغ ہوں گا وہاں تک میں اگر آپ مر گئے تو. تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی میرا متعلق ہوگا اس سے بیعت ہو جانا. تو طالب علم نے پھر کہا کہ حضرت اگر وہاں تک میں مر گیا تو. یہ عجیب سوال ہے, اگر میں ہی مر گیا تو کیا ہوگا. تو حضرت نے فرمایا کہ تو مر گیا تو بیعت معاف ہے, تو مسئلہ ہی نہیں ہے. کہنے حضرت مجھے بیعت کر دیجیے. تو جب بہت اصرار کیا اس نے تو حضرت نے یوں فرمایا کہ تم مرید کا معنی جانتے ہو. مرید کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی حضرت مرید کا معنی معلوم ہے, ارادہ کرنے والا. اس نے اس موبائل کا ترجمہ ارادہ کرنے والا کیا. حضرت نے فرمایا کمبخت تجھے تو معنی بھی نہیں معلوم مرید کا. مرید تو باب افعال سے ہے اور باب افعال سلب مادہ ہے. باب افعال کا خاصہ جو ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ علم الصیغہ مکمل پڑھے. یہ 32 صفحے تک نہیں, اس کے پیچھے خواص صیغہ ہے, وہ بہت کام کے ہیں, بہت کام کے. اس سے قرآن اور حدیث میں آپ کو بہت مدد ملے, بہت زیادہ اس سے مدد ملے. اس لیے کہ قرآن و حدیث میں کئی مضامین خواص صیغ سے ثابت کیے جاتے ہیں. بہت سارے ایسے مسئلے, مثلا آپ اصول الشاذلی سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ میں متعدد تقریریں کی گئی ہیں کہ طاقتور کو بھی روزہ چھوڑ کر فدیہ دینے کی اجازت دی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ طاقت ہے پھر اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی؟ تو وہاں مختلف جوابات دیے گئے, اس میں ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ یہاں پر اطاقہ یوتی کو باب اپال سے جس کا معنی سلب مادہ, جب سلب مادہ کیا جائے گا تو جواب ہوگا جس کی طاقت سلب ہو گئی, اور جس کی طاقت سلب ہو گئی تو اب اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو گئی. دیکھو مسئلہ ثابت کیا سیلے کے خارسے, ایسے کئی مسائل. تو یہ جو خواص ہے نا اس کو پڑھنا چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کم وقت, تجھے تو مرید کا معنی بھی نہیں معلوم, یہ تو باب افعال سے ہیں اور باب افعال میں سلب مادہ ہے, تو مرید کا ترجمہ ہوا مسلوب الارادہ, جس کا ارادہ سلب ہو گیا. پھر حضرت نے فرمایا کہ تو اپنا ہی ارادہ چلا رہا ہے تو تو مرید کیسا بنے گا؟ بھائی مرید تو اس کو کہتے ہیں کہ جو مسلوب الارادہ, اپنا ارادہ کچھ نہیں بلکہ شیخ کے سامنے اپنے آپ کو فنا کر دیں, شیخ جو کہیں اس کو مان لیں. تو مسلوب الارادہ کو مرید کہتے ہیں اور تو زبردستی مجھے بیٹھ کرنے کو کہہ رہا ہے, معلوم ہوتا ہے تو مسلوب الارادہ نہیں ہے بلکہ تو مجھ کو منوانا چاہتا ہے, اس لیے میں تجھے کبھی بیٹھ نہیں کروں گا. خیر یہ تو واقعہ زندگی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اکابر حصول علم کی وجہ سے طلبہ کو بیعت تک نہیں کرتے تھے کہ کہیں یہ ذکر و شغل میں مشغول نہ ہو جائیں, یہ تسبیحات میں مشغول نہ ہو جائیں, یہ لمبی لمبی ابوابین میں مشغول نہ ہو جائیں اور مغرب باہر اس کا مطالعہ چھوٹ جائے, اس لیے بیعت نہیں کرتے تھے. ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں, فرمایا میرے والد صاحب کا مزاج حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مغرب کے بعد مختصر ابوابین پڑھنے کا, بہت لمبا چوڑا لکھتے ہیں. اور میرے چچا جان حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج لمبی ابوابین پڑھنے کا, مغرب سے عشاء تک ابوابین پڑھتے رہتے ہیں. آپ بی پی میں یہ واقعہ حضرت علی کا ہے. فرمایا میرا مشکات کا زمانہ تھا, حضرت شیخ فرماتے ہیں میں نے اپنے چچا جان کا دیکھا دیکھی, یا ہدایت کا زمانہ تھا یا اور کوئی زمانہ, بہرحال میں نے اپنے چچا جان کو دیکھا دیکھی, میں نے بھی لمبی ابوابین شروع کر دی کہ چچا جان ابوابین بہت لمبی پڑتے, میں نے بھی لمبی ابوابین شروع کر دی. فرمایا والد صاحب تشریف لائے مولانا یحییٰ صاحب اور مجھے زور سے نماز میں تھپڑ لگا, اور فرمایا بہت لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے جا کتاب دے. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں یوں کہا کہ خود تو پڑھنا نہیں ہے, مجھے پڑھنے نہیں دے رہے. والد صاحب سے متعلق فرمایا کہ خود تو پڑھنا نہیں ہے, مجھے پڑھنے نہیں دے رہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں لیکن میں جب بڑا ہوا ہوں سنبھالا تو مجھے پتا چلا کہ والد صاحب کا وہ تربیتی تھپڑ جو تھا وہ بہت کام کا تھا, اس لیے کہ طالب علمانہ زمانے میں ذکر و شغل بھی شیطانی حربہ ہے, کہ شیطان ہم کو ذکر و شغل میں مشغول کر کے علم کے حصول سے محروم کر دیتا ہے. وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ ہمیں علم نہ آئے, ہم آگے نہ بڑھیں, ہم ترقی نہ کریں, ہم محنت نہ کریں, ہم کتابیں نہ دیکھیں, ہمارا علم نہ بڑھے, وہ یہ چاہتا ہی ہے. اس لیے وہ ایک اچھے پیرائے میں ہمارے پاس آ جاتا ہے, اور وہ اچھا پیرایا ذکر و شغل کا مشغلہ ہے کہ کبھی ہمیں نماز میں مشغول کر دیا, کبھی کس میں مشغول کر دیا, کبھی کس میں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ماشاءاللہ میں تو بڑی عبادت کر رہا ہوں, حقیقت یہ ہے کہ یہ عظیم نعمت سے محروم ہو رہے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جب ہمارے اکابر بہت عبادت کو پسند نہیں کرتے ہیں طالب علمانہ زمانے میں, تو اخبار بینی کو تو بالکل ہی پسند نہیں کرتے. طالب علم کی زندگی میں اخبار بینی کوئی چیز نہیں, بس اپنی کتاب اپنا درس، اپنی محنت، اپنا مطالعہ، اسی میں آپ مشغول رہیں. دیکھیں آپ کی بڑی فضیلت، بڑی منقبت، بہت زیادہ فضیلت مشکاء شریف میں آپ نے روایت پڑھی، حتی الحیطان و فلما، بہت مشہور روایت ہے کہ جب طالب علم حصول علم کے لیے نکلتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں اور چونٹیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں بہت پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں کہ اس روایت پر غور کیا جائے، نبی علیہ السلام نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا، ایک مچھلی کا اور ایک چونٹیوں کا. فرمایا حضرت کا اشارہ ہے اس بات کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جوامع الکلم ہے، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مچھلی حلال ہے اور چونٹی حرام ہے. اے حصول علم کے لیے نکلنے والوں، تمہارے لیے سارے حلال جانور بھی دعا کرتے ہیں اور سارے حرام جانور بھی دعا کرتے ہیں. علی قاری نے لکھا ہے حتی الخنزیر، حتیٰ کہ طالب علم کے لیے خنزیر بھی دعا کرتا ہے. اور ایک تشریح علی قاری نے اور فرمائی، فرماتے ہیں کہ مچھلی یہ پانی کا جانور ہے اور چونٹی یہ خشکی کا جانور ہے. اشارہ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پانی کی ساری مخلوق بھی دعا کرتی ہے، خشکی کی ساری مخلوق بھی دعا کرتی ہے. ایک بات اور لکھی، فرمایا کہ مچھلی کا تعلق جو ہے وہ بڑے پن سے ہے اور چونٹی کا تعلق بالکل چھوٹے پن سے ہے. فرمایا ساری بڑی مخلوق بھی دعا کرتی ہے اور ساری چھوٹی مخلوق بھی دعا کرتی ہے. یہ تین وجہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ملکات میں لکھی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی بڑی، حلال و حرام، مائی اور بحری اور بری، تمام مخلوق طالب علم کے لیے دعا کرتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پڑھنے کے لیے نکلے تو وہ کیوں دعا کر رہے ہیں؟ ان کو کیا فائدہ ہمارے طلب علم سے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل بات میرے بھائیو یہ ہے کہ جب علم آتا ہے تو معرفت خداوندی آتی ہے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء، علم آئے گا تو معرفت آتی ہے، اللہ کی پہچان آتی ہے، اور معرفت آتی ہے تو خشیت آتی ہے، خوف پیدا ہوتا ہے. دیکھو بڑے سے بڑا بزرگ یہاں اثر بیٹھ جائے اور تم ان کو نہیں پہچانتے ہو تو بہت ممکن ہے کوئی راستہ بھی نہیں دے گا. وہ غریب بیچارہ یوں دب کر بیٹھے گا تمہارے بیچ میں. اور جس کی شخصیت سے آپ واقف ہیں، جس کو آپ جانتے ہیں، تو راستہ بھی دے لو گے، چپل بھی اٹھا لو گے اور ہر طرح سے ان کی عزت و احترام کے معاملے کریں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے علم آتا ہے تو معرفت آتی ہے، معرفت آتی ہے تو خشیت آتی ہے، اور خشیت جب آتی ہے تو ذکر آتا ہے. جس کا خوف ہوگا یقیناً ہم اس کو یاد کریں گے، اور دنیا کا قوام اور دنیا کا قیام جو ہے وہ ذکر کے اوپر ہے. لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا قوام جو ہے وہ ذکر پر ہے. تو یہ ساری مخلوق یہ سوچ رہی ہے کہ اللہ یہ علم کے لیے نکلے ہیں، ان کو معرفت دے دے. معرفت ہوگی خشیت ہوگی، خشیت ہوگی ذکر ہوگا، ذکر ہوگا تو دنیا کا قیام ہوگا، اور دنیا کا قیام ہوگا تو ہم مریں گے نہیں. معلوم ہوتا ہے وہ اپنے غرض کے لیے دعا کر رہے ہیں، دعا تو ہمارے لیے لیکن مقصود ان کو اپنی غرض ہے. بہرحال یہ ساری مخلوق ہمارے لیے دعا کر رہی ہے، بڑے فضائل، بڑے مناقب، لیکن صرف فضیلت منقبت ہی بیان نہ کرتے رہے. اس کے لیے ہمیں کچھ پاپر بھی بیلنے پڑیں گے، کچھ محنت کرنی پڑے گی، کچھ جو ہے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، کچھ اپنے آپ کو لگانا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ صرف تمنا ہی کرتے رہیں. حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ کا ایک عجیب و غریب شعر ہے، فرمایا لولا یعطی العلم، لولا لو یعطی کا علم
بالمنع یا اس طرح کا کوئی لفظ ہے بیچ میں جو چھوٹا جا رہا ہے, اگر یہ علم تمنا کی بنیاد پر تجھے مل جاتا, جیسے ہماری تمنائیں ہوتی ہے نا, جب جب جو ہے مدرسہ شروع ہوتا ہے تو بڑی بڑی تمنائیں لے کر, لیکن جہاں دو چار کی دوستی ہو گئی وہاں سارا مسئلہ چوپٹ ہو جاتا ہے. لو کان ھذا العلم یعطیک بالمنع لا یبقین علی البریۃ جاہلا, اگر تمنا ہی سے علم مل جاتا تو اس سرزمین پر کوئی جاہل نہ رہتا, سبھی تمنا کر کے عالم بن جاتے. آگے فرماتے فجہر ولا تقسم ولا تغافلا, کوشش کر سستی نہ کر, ولا تکو غافلا غافل نہ بن, فندامت الرقبا لمن یتکاسل, وہ اخیر میں ندامت اٹھائے گا جس نے کاہلی کی سستی. میرے عزیز ایک بہت کام کی بات میں تمہیں بتاؤں, دیکھو ہمارے حضرت سے ہم نے سنی غباوت بری چیز نہیں ہے, بچہ غبی ہوتا ہے ذہن نہیں چلتا اس کا, غباوت بری چیز نہیں تکبر بری چیز ہے. بخاری شریف کے طلبہ بخاری کتاب العلم میں پڑھیں گے کہ علم دو آدمیوں کو نہیں ملتا, مستقبل مستحیل, تکبر کرنے والا اور حیا کرنے والا, اپنے استاد سے کوئی سوال ہی نہیں کرتا ہے. تو مستقبل اور مستحیل کو علم نہیں ملتا, تکبر بہت بری صفت, بہت بری صفت ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ہمارے وہاں مدرسوں میں ایک اصطلاح بہت مشہور ہے, جوتیاں سیدھی کرنا. اب جوتیاں تو سیدھی کرتے ہیں لیکن دل میں برائیاں ہیں, کمروں پر جا کر تبصرے ہیں استاذ پر, ان کی غیبتیں ہو رہی ہے, حضرت نازم صاحب کی غیبتیں ہو رہی ہے, اور نہ معلوم طلبہ جب تبصرے پر بیٹھتے ہیں تو کہاں سے کہاں آسمان و زمین کو ملا کر کے ساری دنیا کھڑی کر دیتے ہیں. اس کا نام جوتی سیدھی کر, جوتیاں سیدھی کرنا نہیں. چاہے آپ ساری زندگی جوتی سیدھی نہ کرو لیکن آپ کے دل میں عظمت ہو اپنے استاذ کی, آپ خلوتوں میں غیبت کرنے والے نہ ہو, برائی کرنے والے نہ ہو, تبصرہ کرنے والے نہ ہو. یہ ہے اصل استاذ کی تعظیم, یہ ہے اصل استاذ کا احترام, اور اس کی بنیاد پر علم آتا ہے. اور جو طلبہ تبصرہ کرتے ہیں یہ تکبر کی علامت ہے, تکبر سے علم نہیں آتا. غباوت کوئی بری چیز نہیں ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں جو ہمارے حضرت سے ہم نے سنا, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے ربیع بن سلیمان مرادی رحمۃ اللہ علیہ, بہت غبی تھے, بہت غبی تھے, انتہائی غباوت تھی. غباوت کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ امام شافعی علیہ الرحمان نے مسئلہ سمجھایا, پھر پورا مجمع بیٹھا تھا لیکن آپ نے خاص ربی کو پوچھا, فہیم فرمایا لا, سمجھے آپ فرمایا نہیں, پھر سمجھایا فرمایا فہیم فرمایا لا, پھر سمجھایا تین مرتبہ. تو ہاتھ پکڑ کے امام شافعی حجرے میں لے گئے اور 40 مرتبہ سمجھایا, اور اس کے بعد فرمایا ربی اگر علم پلانے کی چیز ہوتی تو میں تجھے پانی میں گھول کر پلا دیتا. ان کی غباوت کا اور ایک واقعہ سناؤ, امام شافعی علیہ الرحمہ بہت بیمار ہوئے تو ربی ابن سلیمان عیادت کے لیے پہنچے, تو عیادت میں اپنے شیخ کو کہنے لگے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو, کب اللہ ضعفوں کا یا شیخ, میرے شیخ اللہ آپ کے ذوق کو کمی کر دے, کہنا چاہتے تھے اللہ آپ کے ذوق میں تخفیف کر دے, لیکن جملہ کہا کب اللہ ذوق کا یا شیخ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یا بنی اذا قوا ذوقی فاموت, اگر میرا ذوق بہت بڑھ گیا تو میں تو مر جاؤں گا. تو کہنے لگے لا 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 حضرت, یہ میری مراد نہیں, یہ میری مراد نہیں, میں تو دعا دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ کا ذوق ختم ہو جائے. امام شافعی نے فرمایا بیٹے تو مجھے گالی بھی دے گا تو اپنے لیے دعا سمجھوں گا. محبت تھی, غباوت تھی انتہائی درجے کی ربیع ابن سلیمان کو، لیکن لگے رہے استاذ کے پیچھے، لگائے رکھا علم کے پیچھے، توازو عاجزی ان کے ساری رہی، علم پر اپنے آپ کو فنا کیا، شیخ پر اپنے آپ کو فنا کیا، اپنے آپ کو مٹایا اپنے استاذ کے سامنے، نتیجہ کیا ہوا؟ یا قابل کہتے ہیں آپ پوچھئے، امام شافعی کا مسلک کسی سے نہیں چلا، ربیع بن سلیمان سے چلا، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا جو مسلک چلا، اسی لیے بڑے بڑے شوافع اس زمانے کے کسی مسئلے میں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی کوئی رائے معلوم کرنا ہوتا تھا تو ربیع بن سلیمان کی خدمت میں جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس میں کیا بیان فرمایا اور کیا دلیل دی ہے. ربیع کی اتنی غباوت تھی، لیکن غباوت بری چیز نہیں ہے، لگے رہے کھپے رہے توازو اور انکساری اور عاجزی کے ساتھ، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ربیع کو دنیا کا امام بنایا. تو حقیقت یہ ہے میرے بچوں کہ تکبر سے اپنے آپ کو بہت بچائیں، اپنے بڑوں کے سامنے تکبر اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، اپنے آپ کو کھپانا مٹانا اور توازوانہ زندگی گزارنا، علم تو چاہتا ہی ہے توازو، انکساری چاہتا ہی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اگر واقعتاً عالم بننا چاہتے ہیں، ورنہ دنیا میں معلومات کی کمی نہیں ہے، لوگوں کے پاس بہت معلومات ہیں، معلومات کا مسئلہ نہیں ہے، عالم کا مسئلہ ہے. اگر آپ عالم بننا چاہتے ہیں، جس کو عالم کہا گیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ویسے عالم اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو پھر اس صورت میں ہمیں اپنے آپ کو اس علم کے لیے لگانا پڑے گا، کھپانا پڑے گا، مٹانا پڑے گا، رات دن اپنے آپ کو مشغول کرنا پڑے گا. اور میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے وہ یہاں لکھی ہوئی ہے، من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین، متفق علیہ روایت ہے، امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی نے نقل فرمائے. اب اس روایت کو بھی ہم اپنی فضیلت کے لیے بیان کرتے ہیں، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ماشاءاللہ ہم مدرسے میں آ گئے، عالم بن گئے، عالم بن جائیں گے، معلوم ہوتا ہے اللہ نے خیر کا ارادہ کر لیا. یہ ہم اپنی فضیلت میں اس کو پیش کر رہے ہیں. خیرن تعمیم بھی ہو سکتی ہے، تعظیم بھی ہو سکتی ہے، تنوین جو ہے نا وہ تعمیم بھی ہے، تعظیم بھی ہے. اسی لیے میرے عزیز ہو، میرے بھائی ہو، اگر آپ کو اچھا مقرر بھی بننا ہے تو علم کی ضرورت پڑے گی، علم کے بغیر کام نہیں. الا یہ کہ آپ ایران توران کے ہاتھ لو، ایک قصہ ادھر سے لے آؤ، ایک قصہ ادھر سے لے آؤ، فلاں سے ملا لو اور دو چار قصے بیان کر کے وما علینا الا البلاغ، پھر کیا کہتے ہیں وما علینا، یعنی میری ذمہ داری پہنچا دینے کی بھی تم کرو یا نہ کرو. یہ تقریر نہیں، علامہ زہبی رحمت اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے، مسائل العلماء والصلحاء، علماء اور صلحاء کے مسائل، اور اس میں محدثین کے اندر جو برائیاں اس کو بھی ذکر کیا، مفسرین میں کیا ہوتا ہے اس کو بھی ذکر کیا، فقہا میں کیا ہوتا ہے اس کو بھی ذکر کیا، حنفیہ میں کیا مرض ہے اس کو بھی ذکر کیا، شافعیہ میں کیا مرض ہے اس کو بھی ذکر کیا، حنابلہ اور مالکیہ میں کیا مرض ہے اس کو بھی ذکر کیا، مقررین میں کیا مرض ہے اس کو بھی ذکر کیا. وہ ایک رسالہ ہے، مقررین کے بعد میں لکھا ہے کہ مقرر کا حال یہ ہوتا ہے کہ حب جاہ اور حب مال ان دونوں کو مطلوب بنا کر روایات موضوعات کو پیش کر کے امت کو گمراہ کرتا ہے. یہ مقررین کی برائی لکھی. تو اگر واقعی مقرر آپ کو بننا ہے تو پھر اس کے لیے بھی علم کی ضرورت پڑے گی، اس میں نحو کی ضرورت، اس میں صرف کی ضرورت، اس میں بلاغت کی ضرورت، اس میں فصاحت کی ضرورت، اس میں قرآن تفسیر کی ضرورت، احادیث مبارکہ کی ضرورت، ان تمام کی ضرورت آپ کو پڑے گی تو آپ ایک اچھے مقرر بنیں گے. میں ابھی اور ایک دارالعلوم میں گیا تھا، دارالعلوم نرولی، چند دن پہلے وہاں طلبہ میں کچھ بات تھی، میں نے کہا دیکھیں ابا جی، دیکھو کبھی آنکھ سے بھی مسئلے حل ہوتے، میں نے ویسے ہی یہ بات چھیڑ دی تھی وہاں. میں نے کہا طالب علموں کو چاہیے کہ اپنے استاد کے اشارات کو بھی سمجھیں. کبھی کبھی استاد اشاروں میں بھی کوئی بات کہتا ہے, استاد کی طبیعت ہے نہ مارنے کی نہ برا بھلا کہنے کی, لیکن وہ آنکھیں نکالتا ہے تو اس کی آنکھ بھی ہمیں کچھ کہہ جاتی ہے. میں نے کہا اس کی مثال لے لو, ابا جی سفر میں جا رہے اور بچہ ضد کرتا ہے کہ ابا جی مجھے لے چلو, ابا جی تو ابا جی آنکھیں نکالتے ہیں تو بچہ بھاگتا ہے. وہ سمجھ گیا کہ ابا جی لے جانا نہیں چاہتے تو وہ جاتا ہے پیچھے اما کے پاس. تو میں نے کہا ہدایت النحو میں آپ نے پڑھا کہ اما تفصیل کے لیے آتا ہے, تو ہماری اما بھی تفصیل کے لیے ہی ہے. اب اما تفصیل کرے گی ابا کے پاس کہ لے جاؤں میں اس کو, تو اما تفصیل کے لیے آتا ہے. میں نے آج ہی اپنے بچوں کو انما الاعمال بالنیات پر ایک بات سنائی. میں نے کہا انما یہ کلمہ حصر ہے. اب اس میں اختلاف ہے کہ انما بسیط ہے یا مرکب ہے. بعضوں نے اس کو بسیط لکھا, بعضوں نے مرکب لکھا. اب مرکب لکھا تو ماں کیا ہے؟ فخر الدین رازی نے لکھا کہ ماں نافیہ ہے اور ان اس بات کے لیے ہے. بعضوں نے کہا ماں زائدہ ہے, بعضوں نے کہا ماں کافہ ہے. اب حافظ صاحب بگڑے ہیں, حافظ ابن حضر اسقلانی, اور دندہ نکالا حافظ صاحب نے اور فرمایا کہ ان حرف مشبہ بالفعل پر ماں زائدہ بھی نہیں آ سکتا اور ماں نافیہ بھی نہیں آ سکتا ہے. ہمیشہ اصول نحو کا ضابطہ ہے کہ ماں کافہ آئے گا, اور ان اس بات کے لیے نہیں آتا, ان تو تاکید کے لیے آیا کرتا ہے. فخر الدین رازی پر بہت بگڑ گئے. اب دیکھیے حدیث کا مسئلہ کب حل ہوگا؟ جب ہمارے پاس نحو ہوگا تو نا. ہم نے نحو ہی نہیں پڑھا, ہم نے صرف میں محنت نہیں کی, ہم نے مختصر میں محنت نہیں کی, ہم نے تلخیص میں محنت نہیں کی, تو پھر علم آئے گا کیسے؟ ہم اچھے ماہر مقرر کیسے بنیں گے؟ ماہر مفسر کیسے بنیں گے؟ ماہر محدث کیسے بنیں گے؟ ماہر استاذ کیسے بنیں گے؟ ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب دنیاوی رحمۃ اللہ علیہ جو دار العلوم فلاح دارین کے شیخ الحدیث تھے, اللہ ان کی قبر و نور سے منور فرمائے, الفاظ میں کھیلتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ید طول عطا فرمایا تھا. ایک مرتبہ میں خود سفر میں, جب حضرت بیمار ہو گئے تو اس عاجز کو تقریر کے لیے ساتھ لے جاتے تھے سفر کے اندر. تو ایک مرتبہ لاجپور تقریر کے لیے جا رہے تھے تو میں تھا حضرت سے, تو حضرت نے کچھ باتیں چھیڑ دی تو مجھے کہنے لگے مولوی حنیف سنو, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شوہر کو بال کہا ہے, وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ, تو بال کہا. مجھے کہنے لگے تم جانتے ہو بال کیوں کہا؟ میں نے کہا نہیں حضرت. فرمایا بال کو الٹ دو تو لاب بن جاتا ہے, اور چونکہ شوہر بیوی سے لاب کرتا ہے اس کو بال کہا ہے. تو عجیب طرح پر الفاظ میں کھیلتے تھے. کہتے تھے گلاس کو گلاس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گلے کی آس کو بجھاتا ہے, جو پیاس لگی ہے تو وہ گلاس اس کو بجھاتا ہے, اس لیے اس کو گلاس کہتے ہیں. تو بہرحال عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو الفاظ میں کھیلنے کا, اور یہ سارا مجاز ان کا بنا تھا حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو دیکھ کر, اور حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرتدو چونکہ ان کے مجاز تھے, ان کے خلیفہ تھے, اس لیے ان کی کتابوں کو پڑھ پڑھ کر کے یہ مجاز بنا تھا. مجھے الفاظ کے اوپر ایک بات یاد آئی, حضرت حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ عجیب عجیب باتیں بیان کرتے ہیں تصوف کے لائن کی, فلاں کی فلاں کی, کون سی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, کون سی کتب آپ دیکھتے ہیں, ہمیں تو یہ سب ملتا ہی نہیں ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جواب دیا, حضرت نے فرمایا کتب تو بہت نہیں دیکھی لیکن کتب بہت دیکھے. پہلے چھوٹا تھا پھر بڑا تھا. کتب کا معنی کتابیں اور کتب کا معنی اللہ والے. کہا کتابیں تو بہت نہیں دیکھی لیکن کتب بہت دیکھے ہیں, اللہ والے بہت دیکھے ہیں, اور ان کی صحبت کی بنیاد پر مجھے یہ علم ملا. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ والوں کی صحبت سے بہت کچھ ملتا ہے. تو حضرت مولانا ابرار صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آیا, حضرت نے فرمایا مدارس کی جال ہے رجال نہیں. مدارس کی جال ہے, یہاں دیکھو مدرسہ, یہاں دیکھو مدرسہ, یہاں دیکھو مدرسہ. ہر قدیم ہمارے گجرات میں صرف چار مدرسے تھے, داوید ہمارا یہ جامعہ حسینیہ, دارالعلوم اشرفیہ اور دارالعلوم آنند, یہ چار مدرسے تھے گجرات کے مشہور و معروف. اور اس میں بھی قدیم ترین یہ راندیر کے مدارس تھے، اس کے بعد دوسرے مدارس کا قوام اور قیام ہوا، تو یہ چار مدرسے تھے. اب اس وقت دیکھو کہ چاروں طرف مدرسوں کی جال بچھی ہوئی ہے، ہر 10 کلومیٹر پر ایک مدرسہ نظر آ رہا ہے. تو اس کو حضرت یوں فرماتے تھے کہ مدرسے کی جال ہے لیکن رجال نہیں، افراد نہیں ہیں آج کل مدرسوں میں، جو فن نحو کے امام ہو، فن صرف کے امام ہو، یہ 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 آدمی ہمیں نہیں مل رہے. تو میرے عزیزو، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین سے یہ خوش مت ہو جاؤ یہ ہماری فضیلت کے لیے ہم مدرسے میں عالم بن جائیں گے تو ہماری فضیلت اس میں ہو گئی، نہیں. بس میں ایک جملے میں اشارہ کر دوں، خیرن میں تعمیم تعظیم دونوں ہو سکتا ہے، تمام طرح کی خیر یا سب سے عظیم خیر. من یرید اللہ بھی، اللہ جس کو دینا چاہتا ہے اس کو فقہ فی الدین دے. فقہ فی الدین کس کو کہتے ہیں؟ یہاں ہمارے سمجھنے میں غلطی ہو گئی، ہم نے سمجھا کہ مدرسے میں داخلہ لے لیا فقہ فی الدین، یہ ساری حدیث ہمارے لیے ہو گئی. نہیں، علی قاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے فقیہ کی جو تعریف نقل کی ہے، ذرا یاد کر لو وہ تعریف. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیہ اس کو کہتے ہیں الزاہد عن الدنیا الراغب الی الآخرہ البصیر بعمر دینی والمداومت علی عبادت ربی. اب ذرا تعریف کرنا اس حدیث کو پڑھیے کہ فقی کس کو کہتے ہیں؟ فقی اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ فقہ دیتا ہے، الزاہد عن الدنیا، دنیا سے دور ہو، استغنائیت ہو، بے نیازی ہو، کسی کے اچھے کپڑے دیکھ کر ہم اپنے دل میں اپنے علم کی توہین نہ کریں، کسی کی گاڑی دیکھ کر اپنے علم کی توہین نہ کریں. عمر میں فقاہت تھی تو پیون والے کپڑے پر بھی فخر کیا ہو. الزاہد عن الدنیا الراغب الی الآخرت، فقیہ اس کو کہتے ہیں جو راغب الی الآخرت ہو، آخرت کا شوق ہو اس کو، آخرت کے اعمال کا شوق ہو اس کو. البصیر بعمر دینی، دین کے معاملے کو قلب کی آنکھوں سے دیکھنے والا ہو، یہ فرض، یہ واجب، یہ سنن، یہ مستحب. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مستحب کا معنی پسندیدہ، جو پسندیدہ تھا اسی کو میں نے چھوڑ دیا. ہم کہتے ہیں مستحب پسندیدہ، اسی کو میں نے چھوڑ دیا. فرمایا البصیر بعمر دین، اور چوتھا جملہ فرمایا تعریف میں والمداومت علی عبادت ربہ، اپنے رب کی عبادت پر ہمیشگی کرنے والے ہیں. اگر یہ معاملہ ہمارے اندر ہے، نماز کے پابند ہیں، اخلاق ہیں، دینداری ہیں، تقویٰ ہیں، ورا ہیں، پرہیزگاری ہیں، اچھے اخلاق سے ہیں اور اللہ کی طرف نظر ہیں، اللہ کا خوف ہے، دنیا سے استغنائیت ہے، تو سمجھ لو من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین. اور اگر یہ بات نہیں ہے تو صرف بیان کرنے کے لیے تو میں کہہ دوں گا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، ورنہ حقیقت میں میں اس کا مستحق نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے عزیز ہو، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ خوب محنت کریں، دل لگا کر محنت کریں، رات دن کوششیں کریں، کاوش اس کے پیچھے لگیں، اپنے اساتذہ کو بہت ہی ادب نزاکت سے اور کتابیں پڑھانے کی بھی درخواست کریں کہ ہمیں یہ بھی کتاب پڑھا دو، ہمیں یہ بھی کتاب پڑھا دو، ہمیں یہ بھی کتاب سمجھا دو. خوب ان سے لذاذت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان سے علوم حاصل کریں، جو کتاب پڑھ رہے ہیں ذوق شوق کے ساتھ پڑھیں، مطالعے کا اہتمام کریں. ایک واقعہ مجھے یاد آیا، حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کو جب ان کے استاد محترم علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے العرف الشذی جو شرح ترمذی ہے وہ ان کو دی گئی اور اس پر کہا گیا کہ آپ اس پر تخریج کریں، تو ترمذی میں ایک جگہ پر العرف الشذی میں شاہ صاحب نے اپنے درس میں یوں فرمایا کہ یہاں جو تطبیق دی گئی ہے، دو روایتیں ہیں، مجھے اس وقت مستاذن نے دو روایتیں فرمایا، یہاں جو تطبیق دی گئی ہے اور یہاں جو اصول بیان کیا گیا ہے وہ بڑا عجیب و غریب اصول ہے، لیکن مصطلحات الحدیث والوں نے اس اصول کو اصول حدیث میں نہیں لکھا. البتہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اس اصول کو جگہ جگہ لکھا ہے. یہ حضرت شاہ صاحب نے الرقی میں ذکر کیا. حضرت معین یوسف صاحب بنوری کہتے ہیں کہ میں جب اس جگہ پر پہنچا تو میں نے کہا کہ جب حضرت نے حوالہ دیا ہے فتح الباری کا تو مجھے یہ اصول دیکھنا چاہیے کہ کہاں ہے. فرمایا میں نے فتح الباری کو شروع سے دیکھنا شروع کیا, مجھے حدیث ساری میں پہلے یہ اصول مل گیا. اب مل جانے کے بعد ہمارے جیسے ہوتے تو مطمئن ہو جاتے کہ چلو مل گیا. لیکن عظمہ یوسف صاحب بنوری کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ استاذ محترم یوں کہتے ہیں کہ فتح الباری میں حبی صاحب نے بار بار اس کو پیش کیا ہے تو مجھے اور بھی دیکھنا چاہیے صرف اس اصول کی تلاش میں کہ کتنی مرتبہ فتح الباری میں ہے. علامہ یوسف صاحب بنوری فرماتے ہیں کہ میں نے فتح الباری کو الف سے لے کر یا تک حرف حرف دیکھ ڈالی اور مجھے چار جگہ پر یہ اصول ملا کہ حبی صاحب نے فلا فلا جگہ پر یہ لکھا ہے. میرے بھائیو آپ دیکھیں ایک اصول ہے لکھا ہوا, مل بھی گیا آپ کو, لیکن پھر بھی استاذ نے کہا کہ بار بار ہے اس کے لیے پوری فتح الباری دیکھ ڈالی. اللہ کرے کہ اس کا عشر عشیر بھی ہمیں نصیب ہو جائے. 100% تو کیا اس کا دسواں حصہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے تو جو ہے ایک بہت بڑا علم کا حصہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. اس لیے ہمیں جو ہے محنت کرنا ہے, خوب کھپانا ہے. یہ ہمارا انجمن اصلاح الکلام کا جلسہ ہے, اصل تو یہ اردو انجمن ہے اور اردو انجمن کے اندر الحمدللہ بچے اپنی تقریروں کو پیش کرتے ہیں اور الحمدللہ جامعہ کا پہلے سے یہ رواج چلا آیا ہے کہ جامعہ سے ماشاءاللہ مقررین پیدا ہوتے ہی پہلے ہی سے ایک سے بڑھ کر ایک. یہ جامعہ میں خصوصیت رہی ہے کہ ہر دور میں جامعہ میں مقررین پیدا ہوئے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے مقررین اس جامعہ سے نکلے. مجھے ابھی تاثرات لکھنے کو کہا گیا تو میں نے تاثرات میں یہی لکھا کہ یہ میری مادر علمی ہے اور اپنی مادر علمی میں تاثرات کا لکھنا یہ گویا آفتاب کو چراغ بتانا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم کیا تاثر لکھیں گے. میں نے اس میں صرف اتنا لکھ دیا کہ وہ ایک سے بڑھ کر ایک مقرر جو اپنے تقریروں کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو ابھار رہے تھے اور نعت خواں جو تھے نعت پڑھنے والے وہ اپنے نعت کے ذریعے سے لوگوں کو مسحور کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ علوم میں بلندی نصیب فرمائے, مجھے آپ کو سب کو علم نافع نصیب فرمائے. اس مادر علمی کی قدر کرو. واقعتاً یہاں سے جانے کے بعد وہ دن نہیں ملے گے. میں جانتا ہوں آپ بہت دور سے آئے ہیں, آپ نے اپنے ماں باپ کے پیار کو چھوڑا, آپ نے اپنے بھائیوں کے پیار کو چھوڑا, آپ نے اپنے بہن کی محبتوں کو چھوڑا. ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ناظرین صاحب سے وہ پیار نہیں ملے گا جو باپ دیا کرتا ہے, جو ماں دیا کرتی ہے. اساتذہ سے وہ محبت نہیں ملے گی جو آپ کے ماں باپ اور بھائی بہن دیا کرتے ہیں. وہ کھانا آپ کو نہیں ملے گا جو کھانا آپ کی ماں پیار اور لاڈ میں کھلاتی ہے اور آپ کے ابا آپ کو لاڈ اور پیار میں. یقین ہے یہ مسئلہ ہے, اس لیے کہ وہاں آپ کی ماں کو آپ دو کو سنبھالنا ہے, تین کو سنبھالنا ہے, یہاں 500 کو سنبھالنا ہے اور سب کی رعایت کرنا ہے. لیکن میرے پیاروں جب آپ اتنے دور سے ساری محبتوں کو قربان کر کے آئے ہو تو پھر اب اپنے دلوں میں قرآن اور حدیث کی محبت کو بھر کر کے یہاں سے جاؤ تاکہ تمہارے ماں باپ بھی راضی ہو جائیں, تمہارے ماں باپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں اور ہمارے اکابر کا یہ قائم کردہ ادارہ جو ہمارے اکابر ہیں جنہوں نے اخلاص کی بنیاد پر اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی, اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو بھی خوب خوش کر دیں. اس لیے کہ اس ادارے سے جب پھلتے پھولتے ہیں, علماء نکلتے ہیں, صلحاء نکلتے ہیں, محدثین, مفسرین, فقہا, علماء پیدا ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا پیغام بانیوں کو بھی پہنچاتا ہے, اساتذہ کو بھی پہنچاتا ہے اور ان کے فیوز اور برکات سے بانیین بھی محظوظ ہوتے ہیں اور اساتذہ بھی محظوظ ہوتے ہیں. اس لیے اس ہماری مادر علمی کی قدر کریں. اکثر بچوں نے تقریر بھی اسی پر کی ہے کہ بھائی مدرسے کی قدر کریں, مدرسے کی قدر کریں. ماشاءاللہ اس کی طرف توجہ دلائے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اہتمام سے پڑھنے کی سب سے یکسو ہو جاؤ. دوستی بہت مضر چیز ہے, دوستی چھوڑو, دوستی سے علیحدہ ہو کر اپنے آپ کو لگاؤ کھپاؤ. ہاں یہ ضرور ہے کھیلنے کے وقت میں کھیلو, ٹہلنے کے وقت میں ٹہلو, لیکن پڑھنے کے وقت میں پڑھو. ہنسنے کی بات آئے تو ہنسو بھی. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی, چلو ایک بات پہ اپنی بات ختم کرو. مجدد صاحب نے لکھا ہے ہنسنے کی بات آئے اور کوئی نہ ہنسے تو ظاہر سی بات ہے مجدد صاحب فرماتے وہ متکبر ہے. مجدد صاحب نے اس کو متکبر کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں گویا اپنی شان بتا رہا ہے کہ نہیں مجھے تو ہنسی بھی نہیں آتی. ہمارے حضرت ماں مرسلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہنساتے تھے, اتنا ہنسا. اور اگر کوئی حضرت کے درس میں نہیں ہنستا تھا تو حضرت کہتے تھے اوپر سے بھی کالا ہے اور اندر سے بھی کالا ہے. حضرت یہ کہتے ہیں کہ تو اوپر سے بھی کالا ہے اندر سے بھی کالا ہے, کونے میں بیٹھ جا. تو حضرت اس کو اٹھا کر کونے میں بٹھا دیتے. اور کبھی کبھی 55 سال قریباً حضرت نے مشکات شریف پر آئی تو وہ حاشیے میں جو ہے طلبا واقعہ لکھ جاتے تھے کہ حضرت اس حدیث پر یہ واقعہ سنائے. تو وہ امبر روایت کا جب مسئلہ آتا تھا مشکات شریف میں تو حضرت سناتے تھے کہ یہاں بربودھن میں ایک مچھلی نکلی تھی, سمندر بربودھن جو ہے کہ وہاں مچھلی نکلی تھی, وہاں پھپھارے مارتی تھی نہ یا راندیر میں سنائی دیتی تھی. یہ حضرت نے فرمایا. تو ہمارے ایک ساتھی تھے بولے شبیر گھلا کر, وہ اتنے زور سے ہنسے اور زور سے بولے چھانک ماری. وہ گجراتی میں بولے تو حضرت نے فرمایا لا حول ولا قوۃ, تو میں واقعی سنا رہا ہوں اور تو چھانک کہہ رہا ہے مجھ کو. ذرا حضرت کا مزاج تھا کہ حضرت ترجمہ قرآن میں بھی ہنساتے تھے, مشکات میں بھی, اور دور بھی سنتے تھے. بیضاوی کا دور ہمارا سنتے تھے, بیضاوی جیسی پتھر کتاب کا دور ہمارا سنتے تھے. اچھا اور اگر یاد نہیں کیا تو کیا کہتے تھے, 2 منٹ کھڑے ہو کر بیٹھ جاؤ, کھڑے کرتے تھے. پھر کہتے تھے اچھا ہے موسمین صاحب دیکھ لیں تو یوں کہیں غلام رسول بہت پڑھا رہا ہے. تو بہت ہنساتی ہے, بہت بہرحال ہنسنے کی بات اگر درس میں آئے تو ہنسنے, لیکن ایسی ہنسی نہ ہنسے جو ذہن سے بڑھ کر کے کہا ہو جائے, جو استاذ کی گستاخی ہو جائے, جو رسالت نبوت کے خلاف ہو جائے, ایسا ہنسنا مضر ہے. میں نے ابھی رمضان میں کینیڈا میں ایک لطیفہ سنایا تھا, میں تمہیں بھی سنا دوں. میں نے کہا بھائی 28-29 رمضان تھی اور لوگ خوب رو رہے تھے مسجد میں بیٹھ کر, اللہ رمضان جا رہا ہے, رمضان جا رہا ہے, کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا, جیسے لوگوں کا مزاج ہے کچھ نہیں ہوا, الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. تو خوب رو رہے تھے خوب رو رہے تھے, اتنے میں جبریل نے دروازہ کھولا مسجد کا. جبریل آئے اور جبریل نے آ کر یہ کہا کہ بھائی رو مت, اللہ نے تمہاری آہ و فغا سن لی, تمہیں بہت افسوس ہو رہا ہے نا رمضان کے جانے کا. اچھا غم نہ کرو, فکر نہ کرو, اللہ نے رمضان کے 2 مہینے اور بڑھا دیے. تو جیسے ہی 2 مہینے کا سنا تو کیا حال ان کا ہوا, کہنے لگے نہیں 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 بس 1 مہینہ کافی ہے, 2 مہینوں کی اب ضرورت نہیں ہے, اللہ کا واسطہ بس 1 مہینہ. وہ تو مکھن کھایا تھا تو ذرا زبان پھسل گئی, کہنے لگے مکھن کھایا تھا تو ذرا زبان پھسل گئی, بس 1 مہینہ کافی ہے. یہ واقعہ سنایا ہے حضرت حکیم اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, اور حکیم صاحب نے یہ لکھا ہے جو مجھے سبق سنانا ہے. فرمایا ظاہر اور باطن میں فرق نہ کرو, ظاہر اور باطن میں فرق نہ کرو, اپنا ظاہر بھی وہ بناؤ جو اپنا باطن, یعنی اپنے آپ کو اخلاص والے بناؤ, بولنا کچھ اور ہو اندر میں کچھ اور ہو, ایسے نہ بنو. خصوصاً ہم علماء کو تو ایسا نہیں بننا چاہیے کہ جس میں ہمارا ظاہر کچھ اور ہو ہمارا باطن کچھ اور ہو. محنت سے کرو, شوق سے کرو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو علوم نافع سے مالامال کرنا, اللہ آپ کو اچھے سے اچھے مقرر بنائے. اس وقت دنیا کے حالات بڑے پرفتن چل رہے ہیں, بہت پرفتن. میرے پیارو آپ کو نہیں معلوم ہندوستان کے آگے کے عزائم وہ ہیں. میرے ابھی 2-4 سفر ہوئے اور ان لوگوں سے میری ملاقاتیں رہیں جن کا تعلق پارلیمنٹ سے اور جن کی نظر ہے. ہندوستان کے آئندہ کے عزائم یہ ہے کہ ہندوستان کو دوسرا فلسطین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے ایسے وقت میں ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم بصیرت اور گہرائی کے ساتھ علوم کو حاصل کریں اور دوستیوں سے پتہ تعلق اور قرآن اور حدیث میں اپنے آپ کو کھپائیں اور لگائیں اور اچھے سے اچھے عالم بنیں, راتوں میں رونے والے بنیں, نمازوں کا اہتمام کریں, اچھے اخلاق والے بنیں, ہمارے بدن سے محمدی کا ظہور ہو رہا ہو ہمیں سے. ہمارے بدن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جنت رہے ہو، ہم ایسے بنے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. حضرت استاد محترم جو بس میرے یہی ایک استاد رہ گئے ہیں، میں تو جگہ جگہ حضرت سے متعلق کہتا ہی رہتا ہوں، غائبانہ دعائیں بھی کرتا رہتا ہوں، اور جگہ جگہ کینیڈا کے سفر میں بھی میں نے سنایا، انگلینڈ کے سفر میں بھی میں نے جگہ جگہ حضرت کی نرم مزاجی پڑھانا، ہمارے لیے لطافت اور ہمارے لیے کتابوں کو فراہم کرنا، قدوری کے درس کی، حضرت کے درس کی جھلک جو اب بھی ہماری نظروں کے سامنے ہے، جب حضرت ہمیں قدوری پڑھاتے تھے، کتاب البیوع کے مسئلے کو کیسے سمجھاتے تھے، وہ جب مسئلہ آتا تھا کہ اگر بائے نے جو ہے مشتری نے اختیار لیا اور بائے نے بیچ دیا اور مشتری نے اختیار لیا، تو اس صورت میں وہ چیز بائے کی ملکیت سے نکلی یا نہ نکلی، یہ جب قدوری میں، تو حضرت یوں ہاتھ کرتے تھے کہ بائے کی ملکیت سے یوں نکلی لیکن مشتری پر جا کر کے روک لے. یہ حضرت کا درس کا طریقہ تھا حضرت کے سمجھانے کا، جو بہت آسان الفاظ میں ہمیں کتاب البیوع قدوری کا سمجھایا تھا، اور وہی ہمیں معین ثابت ہوا ہدایت میں، ہدایہ میں وہی معین ثابت ہوا، ورنہ اتنی بڑی کتاب ہدایہ کے مسائل کا سمجھنا ہمارے لیے مشکل تھا. میں جب مظاہر میں گیا تو بقرعید تک ہمارے استاد حضرت شیخ یونس صاحب نہیں تھے، تو میں ہدایہ ثالث کے درس میں جا کر کے ہمارے حضرت مولانا وقار صاحب رحمتہ اللہ علیہ تھے، بہت ماہر ہدایہ کے، بہت ماہر، فتح القدیر ازبر تھی، لیکن حافظہ نہیں تھا حضرت کا، ذہن بہت تھا، حافظہ. تو حضرت فتح القدیر لے کر ساتھ چلتے تھے، اور جہاں مسئلہ سمجھانا ہوتا تھا فتح القدیر کھول کر بیٹھ جاتے تھے، تو میں بالکل قریب میں تپائی پر بیٹھتا تھا شروع دو مہینہ. تو کبھی کوئی مسئلہ سمجھاتے تھے ہدایہ ثالث میں، پھر مجھے کہتے تھے حنیف گجراتی سمجھ میں آیا، میں نے کہا جی حضرت. اور ہمارے استاد، میں نے حضرت کا نام لیا، ہمارے استاد نے ہمیں قدوری میں یہ مسئلہ سمجھایا تھا. تو اور حضرت آج جو ہے نا بہت آسان انداز میں مجھے سمجھ میں آ گیا، چونکہ ماں وقار صاحب کا مزاج تھا کہ تھوڑی سی تاریخ حضرت کو پسند تھی. میں نے کہا حضرت آج تو بالکل صاف صاف، ہاں ہاں بالکل، تیرا استاد سربیر کیا سمجھائے گا، ابو حنیفہ ہوتا تو وہ بھی میرا شاگرد ہوتا. یوں کہا تھا کہ ابو حنیفہ ہوتا تو وہ بھی میرا شادی ہوتا. علامہ وقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے مدمر فرمائے، اللہ ان کے درجات کو ہمارے جمیع اساتذہ اور جمیع اقابر اور بانیان مدرسہ، اللہ سب کی قبر کو نور سے مدمر فرمائے. مجھے آپ کو علوم نافعہ سے مالا مال فرمائے، ہمیں اپنے بڑوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاق حسنہ سے اللہ ہم سب کو مزین فرمائے، اخلاق رذیلہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ کچھ طالب علمانہ باتیں تھیں جو ذہن میں آئی، عرض کر دی. میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين. غير خزايا ولا ندام ولا مخزومين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا رب. خالی سب میں چلوں، میں چنار وار میں نماز پڑھ لوں، وقت ہوگا وہاں وہاں بس میں پہنچ جاؤں.
فاروق بھائی صاحب انتظار کر سکتے ہیں،
وہی جیسے ہو میں نے ان کو دیکھے وہ کسی جگہ دعا کرنے. چلو چنار وار میں نماز پڑھ لیتا ہوں، وہ فاروق بھائی کو دعا کرنے کے لیے لے جا کر میرا دعا کر، مجھے دعا میں یاد کروں. حضرت یہ چھوٹا سا بس آپ دعائیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں.
السلام عليكم.